بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله
کر جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے،
چل جمل ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, سفین ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, نہروان ہو گیا تو یہ مسئلہ ہے, یہ ہو گیا تو وہ مسئلہ ہے. بہت ساری جگہ لوگ اپنے آپ کو قانع کر لیتے ہیں, لیکن ایک ایسا ایشو کہ جس کے بعد عام طور پر لوگ اس جانب نہیں رہ پاتے اور پھر آ جاتے ہیں اہل بیت کے مکتب کی جانب, وہ ایشو ہے جناب سیدہ کی مظلومیت. اور ایک بہت بڑی تعداد جو مذہب اہل بیت میں داخل ہوئی, اگر ان سے سوال کیا جائے کہ کس چیز نے آپ کو دعوت دی مذہب اہل بیت میں آنے کی, یا کون سی چیز ایسی تھی کہ جس کے بعد آپ کی بہت زیادہ توجہ ہوئی اور آپ کو ایک جرت میسر ہوئی کہ واقعا اب مجھے یہ مکتب چھوڑنا چاہیے اور دوسرے مکتب میں جانا چاہیے, تو جواب آپ کو ملے گا کہ جب ہمیں یقین ہو گیا فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا, تو پھر ہمارے لیے ممکن نہیں رہا کہ ہم کسی ایک خاص جانب رہیں یا بعض افراد کا احترام کریں. یہ مظلومیت سیدہ جب ہمارے لیے ثابت ہو گئی تو ہم مجبور ہو گئے کہ اب ہم اس مکتب کو چھوڑ دیں اور مذہب اہل بیت میں داخل ہو جائیں. جناب سیدہ کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت تو یہ کہ ان کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, قبر کا کوئی نام و نشان نہیں. کہ خدا ہم سب کو انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے حج کے عمرے کی, تو پھر جنت البقیع بھی جائیں, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جنت البقیع میں جو قبر منسوب ہے جناب سیدہ سے وہ ایک قول ہے, اور زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ وہ جو قبر ہے چار قبروں کے اوپر وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی ہے. جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے؟ روایتوں میں بیان ہوا, دلائل امام طبری میں بیان ہوا, اس کے علاوہ مختلف کتابوں میں بیان ہوا کہ مولا علی نے رات کی تاریکی میں جناب سیدہ کو دفن کیا اور ارد گرد 40 یا اس سے زیادہ بالکل تازہ قبریں تھیں, ایک جیسی ایک شکل کی جیسے پانی کا چھڑکاؤ ہوا ہوا. جب لوگ صبح آئے تھے بہت زیادہ پشیمانی تھی لوگوں کو کہ یہ کیا ہوا. تو پہلا مرحلہ یہ کہ اصل قبر ہے کہاں, تو یہاں پر جو تین مشہور قول ہیں کہ قبر رسول اللہ اور ممبر رسول اللہ کے درمیان اور خود جناب سیدہ کے گھر میں, اور تیسرا قول جنت البقیع میں, اور ان دو اقوال میں, ان تین اقوال میں جو زیادہ محتمل ہیں جن کے بارے میں زیادہ گمان کیا جا سکتا ہے وہ ہے گھر میں, خود اپنے گھر میں اور بقیع میں, اور ان دو کے درمیان جو زیادہ مشہور ہے وہ بقیع کا ہے, لیکن بقیع میں کہاں پر ہیں نہیں معلوم. تو جب بھی مدینہ جائیں تو جناب سیدہ کی مظلومیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کی قبر کی جانب ہم اشارہ کر کے زیارت نہیں پڑ سکتے. کہاں پڑھیں بالآخر, گھر کی جانب پڑھیں یا ممبر اور محراب کے درمیان اس طرف لے چہرہ کر کے زیارت پڑھیں, یا بقیع کی جانب پڑھیں اور بقیع کی جانب جب بقیع میں داخل ہو جائے تو ادھر پڑھیں یا ادھر پڑھیں, بالآخر کہاں پڑھیں؟ جناب سیدہ کی مظلومیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم بقیع بھی پہنچ جائیں تو جناب سیدہ کی قبر کی جانب اشارہ کر کے نماز زیارت بھی نہیں پڑھ سکتے, بس ایک زیارت پڑھ لیں, اور دوران زیارت اگر دل چاہے تو ادھر ادھر ایک دفعہ نگاہیں بھی کر لیں, تھوڑی دیر ادھر پڑھ لیں, آدھی زیارت ادھر پڑھ لیں, اس کے بعد اس طرح سے ہو جائیں, اور اس وقت مظلومیت جناب سیدہ کا تصور کریں, اور اسی زیارت کے عالم میں سب سے پہلے رسول اللہ اور پھر مولا علی اور آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعزیت کریں, اور اس وقت ایک جملہ یہی ہو کہ آپ کی بیٹی کہ جو آپ کو جنت سے ملی اور جو آپ کے لیے خیر کثیر تھی, اس کی قبر کی جانب ہم توجہ بھی نہیں کر سکتے, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے. عام طور پر مجالس میں کہ جو بھی جناب سیدہ سے منسوب ہے وہاں پر ایک شخصیت کا ہم ذکر ضرور کرتے ہیں, اور مخصوص فقط اس چیز کو بیان کرنا نہیں ہے, اس ہستی کا ذکر کرنا بھی ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں, اور وہ ہیں حضرت آیت اللہ جناب کاظم قزوینی. یہ بہت بڑے محقق تھے, مختلف انہوں نے کتابیں لکھی, اور اس وقت جو ان کا سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ کافی سال سے ہم بھی ایران نہیں گئے, تقریباً 32 جلدیں ان کی آ گئی تھیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر. کہ جو انہوں نے لکھا اگر اس کو چھاپا جائے تو ان کے فرزندان کے بقول تقریباً شاید 60-65 جلد ہو جائے گی. وہ باقی جو ان کی کتابیں ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ جناب سیدہ کے بارے میں فاطمہ تو من المہد الی اللحد، کہ فاطمہ گود سے قبر تک، یعنی ماں کی آغوش سے قبر تک پوری زندگی کو انہوں نے اس میں بیان کیا. پھر دوسری کتاب ہے جو زیادہ مشہور ہے، المہدی من المہد الی الظہور، امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ولادت سے لے کر ظہور تک. باقی اور ائمہ کے بارے میں بھی ہیں لیکن پورے 14 معصومین کے بارے میں نہیں ہیں، الگ الگ ائمہ کے بارے میں، امام علی نقی کے بارے میں، امام حسن عسکری کے بارے میں، اس طرح مختلف ائمہ کے بارے میں. تو ہم ان کے اتفاق سے اتوار کو نشست ہوتی تھی سوال جواب کی تاریخ کے موضوع پہ، تو ان کے ہم باقاعدگی سے جاتے تھے. اور ایک دفعہ ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناب سیدہ کی جو قبر پوشیدہ ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پوشیدہ ہے تاکہ لوگ قیامت تک جناب سیدہ کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں. قبر پوشیدہ ہے تاکہ قیامت تک لوگ جناب سیدہ کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں. وہ کون سی ہدایت ہے کہ اپنے آپ کا سوال کریں کہ رسول کی ایک بیٹی تھی، اس کی قبر کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے، کیا وجہ تھی، کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے کہ قبر کو پوشیدہ رکھنا پڑا. یہ جواب تھا آیت اللہ کاظم قزوینی کا. خداوند تبارک و تعالیٰ اس جواب کے صدقے میں اور جناب سیدہ کی مظلومیت اور ان کی خدمت اور ان سے مبدت اور محبت کے صدقے میں تمام علماء اسلام، مراجع الزام اور تمام شہداء ملت اور تمام مؤمنین و مؤمنات اور خصوصاً آیت اللہ کاظم قزوینی کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. تو یہ جناب سیدہ کی مظلومیت ایسی مظلومیت کہ اس سے جتنا انسان حزن کرے، ملال کرے، اتنا کم ہے. اور بعض اساتذہ کے بقول کہ شاید یہ قبر ظہور کے بعد بھی عوام کے لیے پوشیدہ رہے. خود امام کو علم ہوگا ظہور کے بعد، ابھی بھی امام کو علم ہے، لیکن آیا ظہور کے بعد وہ ہر کسی کے لیے واضح ہو جائے گی؟ تو بقول ہمارے بعض اساتذہ کے کہ شاید ظہور کے بعد بھی وہ واضح نہیں ہوگی، فقط امام کو یا چند افراد کو پتا ہوگی. اور وجہ صرف یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ جناب سیدہ کی مظلومیت کو یاد کریں، گریا کریں اور آنسو بہائیں اس وقت بھی. حتیٰ صرف اس لیے تاکہ ظہور کے دوران ہی پتا چلے کہ جناب سیدہ کے اوپر کیا کیا مصائب آئے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. جنت البقیع سے ریلیٹڈ ایک موضوع ہمارے ذہن میں اس وقت ہے کہ اس کی جانب توجہ دلانا ضروری ہے، اور عام طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اس وقت حالات اور واقعات چل رہے ہیں اس جانب توجہ دلائی جائے. یہ جو ہمارے یہاں ایس ایم ایس کا سلسلہ ہے، اب تو سننے میں یہ آیا ہے کہ شاید نیشنل اسمبلی میں بھی اسے ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پیسے بڑھا دیے جائیں. تو بعض دفعہ دل یہی کہتا ہے واقعا بڑھ جائیں تو بہتر ہے، 6-7 روپے کا ایک ہو جائے تو شاید بہتر ہے. البتہ ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں، کس اعتبار سے بہتر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایس ایم ایس کو بعض جگہ جہالت کی وجہ سے اور بعض جگہ قصداً مس یوز کیا جا رہا ہے. کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خامنائی کے نام سے بھی، راجستھانی کے نام سے بھی ایک بہت زیادہ ایس ایم ایس چل رہا تھا. اور آپ نوجوان خصوصاً، کیونکہ نوجوان عام طور پہ ایس ایم ایس کرنا جانتے ہیں، اس قسم کے ایس ایم ایس کبھی نہ کریں جب تک کہ تصدیق نہ کر لیں بعض علماء کرام سے. یعنی 6.5 روپے صدقہ دیں، یہ آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ چلا تھا. یہ بالکل غلط مسئلہ تھا، یہ جھوٹ تھا جو نسبت دی گئی خدا خامنائی کی جانب بھی اور راجستھانی کی جانب، بالکل غلط تھا. یہ مسئلہ جو ہمارے ذہن میں آیا وہ کہاں سے آیا کہ جب جناب سیدہ کے بارے میں ذکر ہوا بقیع کا، تو 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈرامہ چلا تھا اور اس وقت بڑا شور ہو رہا تھا کہ جنت البقیع کی تعمیر شروع ہو گئی ہے. اور اتفاق تو اس وقت ہم کھل کے اس چیز کا انکار کر رہے تھے مجالس میں، اور حتیٰ انچولی میں جو عید الاضحیٰ کی ہم نے نماز پڑھائی، کیونکہ بعض دفعہ وہاں پر پڑھاتے ہیں جب آغا وزیری نہیں ہوتے، تو 9:15 کی نماز تھی اور 9:15 تک ہم نے ایران کانٹیکٹ کیا اور پوچھا کیا کوئی ایسی خبر ہے، کہیں سے ایسی خبر اڑی ہے تو معلوم ہوا وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایس ایم ایس چل رہے تھے کہ آغا محمود احمد نجاری صاحب نے کیا کیا ہے جنت البقیع میں بنیاد رکھ دی ہے. کس کی؟ روزہ جناب سیدہ کی. وہ بھی کس دن؟ جو وہاں کے حساب سے یوم عرفہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آقا احمدی نژاد وہاں گئے تھے حج کر رہے ہیں یا منا کو چھوڑ کے گئے تھے جنت البقیع کی بنیاد رکھنے والا تھے؟ اسی وقت ہم نے کہا کہ یہ صحیح نہیں لگتا. اور اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو سعودی حکومت کے لیے اس وقت اتنا امکان نہیں ہے کہ ان سلفیوں کو اور وہابیوں کو ناراض کرے جنت الوقی کی قبریں بنا کر، پولیٹیکلی ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. یہ ایسے میں چل رہے تھے، لہٰذا 9 بجے ہم نے جمعے کے خطبے میں، عید الاضحیٰ کے خطبے میں کھل کے اس چیز کا انکار کیا. قطعا آپ لوگ خوش نہ ہوئے، خبر غلط ہے بالکل، اور آپ آج اس کی تائید کریں گے خبر غلط ہے کہ نہیں. اس وقت بعض لوگ ہو رہے تھے کہ آپ اتنی خبریں آ رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن آج آپ تائید کریں گے بلاخر نہیں بنا. کتنے ایس ایم ایس ہو گئے سلسلے میں، سینکڑوں کی تعداد میں. ہمیں ایک ایس ایم ایس ملا، ایک نوجوان تھا بہت اچھا تھا، اس کو ہم نے فوراً فون کیا، بڑا اچھا نیک. تو اس سے ہم نے پوچھا یہ خبر آ گئی بس کہاں سے آئی؟ کہنے لگے یہ ہمیں ہماری والدہ نے بھیجی حج سے. اس بیچارے کی بھی غلطی نہیں، میں نے کہا اپنی والدہ سے پوچھا انہیں کہاں سے آئی، پتہ چلا والدہ کہہ رہی ہے ہمیں کراچی سے ایس ایم ایس آیا ہے. کراچی سے ایس ایم ایس مکے جا رہا ہے، مکے سے ایس ایم ایس کراچی آ رہا ہے. یہ خبر تقریباً پورے کراچی میں گونج رہی تھی، پاکستان میں گونج رہی تھی. تو ایسے کام نہ ہو. یہ 2 خبریں ہو گئیں، ایک ابھی 6.5 روپے والی بالکل غلط تھی. ضمن بہت ساری روایات ایسی ہیں جو مختلف لوگوں کے اقوال کو آئمہ سے نسبت دے کے روایتیں بنائی جا رہی ہیں، اس میں بھی ایس ایم ایس کرنے والے نوجوانوں کی غلطی نہیں ہے بعض دفعہ، لیکن ہاں اتنی غلطی ہے کہ بغیر تصدیق کے اس کو پھیلا رہے ہیں آگے. بس اگر مولا علی کا قول نقل کرنا ہو تو آپ کے لیے ہم راہیں بتا دیتے ہیں، اور آپ میں سے بعض نوجوان اگر ایسا کام کریں کہ اسلامی ایس ایم ایس کے نام سے، ضروری نہیں ہے جو آپ کی بنائی ہوئی کتاب ہوگی وہ بالکل آخری اور فائنل کتاب ہوگی، یا یہ کہ آپ ایک ایس ایم ایس جو ہے 100-200 مختلف عنوان سے بنائیں، لیکن کوشش کریں کہ کس طرح بنائیں. اگر آیات قرآنی ہے تو اس کا ایڈریس اور اس کو باقاعدہ تیاری کریں، اور اگر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دیکھیں کس کتاب سے ہیں. اس میں جو بعض اردو میں کتابیں ہیں، گفتار دل نشین، شہادت معصومین، اور ایک شاید بکھرے موتی ہے 5 جلدوں میں، یہ بہترین ہے. یہ بکھرے موتی جو ہے 50 سال کے لیے کافی ہے. ان میں سے آپ ڈھونڈیں اور باقاعدہ حوالہ دیں کہ بکھرے موتی سے. پرابلم کیا ہے اس کا؟ آپ کہیں گے کہ ہم بہار کا حوالہ کیوں نہ دے دیں. اگر آپ نے بہار کا حوالہ دیا، بہت سارے لوگ بہت ساری روایتیں بہار سے دے دیں گے. ایک جھوٹی روایت کہہ دیں گے بہار میں لکھی ہے، اب آپ ڈھونڈتے رہیں. کوشش کریں ایسی کتاب کی جو ہمارے معاشرے میں موجود ہو. اور اگر نہج البلاغہ سے دیں کلمات اختصار میں سے، تو باقاعدہ لکھیں گے نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین صاحب کا، یا پھر آپ ریفرنس ذیشان احسد جوادی صاحب کا، کلمات الاختصار نمبر اتنا، اس کو ہم نے ایس ایم ایس کیا ہے. اور یہ آپ بعض نوجوان کر سکتے ہیں کہ 250 ایس ایم ایس اس طرح سے بنائیں، اور بنانے کے بعد اس کو مختلف شیعہ لنک پہ ڈال دیں، اور وہاں سے لوگ اپنے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، لیکن ریفرنس کے ساتھ ہوں، اور یہ تحریف کا جو سلسلہ ہے یہ نہ ہو. یہ 2 موارد ہو گئے. تیسرا موارد کہ جس میں ہم نے بہت زیادہ سختی سے بعض لوگوں سے بات کی تھی، اور وہ موارد کیا تھا؟ وہ تھا کہ جب حزب اللہ کی جنگ چل رہی تھی اسرائیل سے کہ خدا نیست و نابود کرے فتنہ یہود کو، اور حزب اللہ کو اور مزید عظمت اور شوکت عطا فرمائے، اس وقت ایک ایس ایم ایس چلا تھا، اور اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ رات بھر جو ایران کا ٹی وی دیکھتے تھے، المنار دیکھتے تھے، فرات دیکھتے تھے، سی این این دیکھتے تھے، بی بی سی دیکھتے تھے، اردو کے چینل دیکھتے تھے. 2.5 گھنٹے کے لیے شاید ہم گھر سے باہر نکلے تو ایس ایم ایس یہ آیا کہ آگے حسن نصر اللہ، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، طاقت اور شوکت اور قدرت عطا فرمائے. ان کے نام سے کیا کہ آگے حسن نصر اللہ نے فرمایا ہے کہ آج کی رات بہت سخت ہے، اور شیعہ کیا کریں؟ ہے کسی کے ذہن میں کیا کریں؟ دعائے جوشن تغیر پڑھیں. اب دیکھیے ایس ایم ایس آیا تو یقین جانے ہم جیسا آدمی جو 8-8 گھنٹے لگاتار دیکھتے تھے، اور بعض دفعہ پوری رات ہم دیکھتے تھے، اور اس کے بعد بچوں کے اسکول جانے کے بعد پھر تھوڑی دیر سوتے تھے، صرف کیا کہ وہ ڈائریکٹ دیکھتے رہے. ایسا نہ ہو خدا نہ خاصا کوئی پرابلم ہو یا کچھ ہو اور ہمیں پتا نہ چلے، یعنی روٹین ہو گیا تھا تقریباً. مسلسل دیکھنے والے ہم جو ایران ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے، المنار بھی دیکھ رہے تھے، فرات بھی دیکھ رہے تھے، سی این این بھی دیکھ رہے تھے، 2-4 گھنٹے کے لیے گھر سے باہر گئے تو وہ ایسا نہ دیکھا تو خود ہم گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا. بلاخر ایسا پاسبل تو ہو سکتا ہے، ظاہر ہے خدا نہ خاصا اسلحہ ختم ہو گیا، کیا پرابلم ہوا؟ بلاخر اتنا سخت محاصرہ تھا، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا تھا، پل تباہ ہو چکے تھے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، ارد گرد کے پل تباہ ہیں. اب بلاخر کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ آخر میں جب ایس ایم ایس ایک دو آئے ہم نے تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کہاں سے پتا چلا. ہم عام طور پہ جس قسم کے ایس ایم ایس آتے ہیں اس کو ایس ایم ایس نہیں کرتے، باقاعدہ سے پوچھ لیتے ہیں پتا کہاں سے چلا. تو انہوں نے کہا جی وہاں سے پتا چلا. ان سے ہم نے پوچھا کہاں سے پتا چلا، کہ کافی تھے دوست احباب میں سے ان کا آیا. میں نے کہا آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ کہنے لگے جی فلانے آدمی نے ہمیں جو ہے وہ فلانی جگہ سے کیا. تھوڑی دیر ادھر ادھر کرنے کے بعد جو ہے کافی تحقیق کے بعد پھر ہم نے جو ہے کھڑکھڑایا سب کو کہ ایسا کام نہ کرو, یہ گناہ ہے. جنگ کے دوران مومنین کے مورل کو ڈاؤن کرنا اور لوگوں کو ڈرانا, ہم جیسا آدمی جو ہر وقت جو ہے خبروں سے بالکل آشنا تھا ہم گھبرا گئے, تو عام مسلمان عام مومنین تو بلا شک گھبرا جائیں گے. اور جنگ کے دوران مسلمانوں کو کنفیوز کرنا, گھبرانا, گو کہ ہم محاذ جنگ پہ نہیں ہیں, مسلمانوں کے مورل کو ڈاؤن کرنا, وہ بھی اسرائیل جیسے خبیث ملک کے مقابلے میں, قطعاً یہ صحیح نہیں ہے. پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے, دوسری بات ایک رہبر مسلمین کی جانب آپ توجہ دلا رہے ہیں اور ان کی جانب سے آپ بول رہے ہیں, یہ خود ایک اور بڑا گناہ, اور وہ بھی جنگ کے عالم میں کہ مسلمان گھبرا جائیں, اس سے بدتر گناہ نہیں ہو سکتا. بعض نے کہا کہ یہ اس کی وجہ سے بڑا رش ہو گیا دعائے جوشن صغیر میں, ہم نے کہا جھوٹ بول کے رش جمع کرنا ہے تم لوگوں کو, بیکار ہے ایسی دعائے جوشن صغیر یا کبیر جو بھی ہو کہ جس میں جھوٹ بول کے مجمع کو جمع کیا جائے. دل کو پاک رکھو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو لیکن جھوٹ نہ بولو. کس نے کہا ہے حسن رسول اللہ کی جانب جھوٹی نسبت دو اور اس کے بعد دعا کرو تو تمہارا بڑا درجہ بلند ہوگا؟ آخر میں ہم نے کہا بھی اس کو پوچھا تو پتا چلا سر کچھ بھی نہیں تھا سر. پھر کئی لوگوں سے ہم نے تنبیہ کی, بات سے ہمیں سختی سے نکالا, سختی سے مراد یہ نہیں کہ جو ہمارا نارمل مزاج ہے. ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, وہ شواز سے کہا ہم نے یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ کوئی انقلابیت نہیں ہے, یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ کوئی بیدار مغزی نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے پوری تنظیم کو جو ہے آپ نے خدشے میں ڈال دیا کہ بالآخر اسلحہ ختم ہو گیا یا کیا ہوا. یہ ایسے میں پوری دنیا میں گھومے, پتا چلا پھر خبروں میں بھی آ جائے, پتا چلا کوئی عام بےچارا سادہ سا مولوی جو ہے اس کو پریس کانفرنس میں بھی کہہ دے, وہ پھر ٹی وی میں بھی آ جائے کہ فلانے فلانے مولوی نے بھی کہا ہے کہ ہاں جی آج رات بڑی سخت ہے. ہو سکتا ہے ایسا کہ نہیں ہو سکتا, پتا چلا کسی کا دل چاہتا پریس کانفرنس کر دیتا کہ آج مومنین مثال کے طور پہ نشتر پارک میں جمع اور سب کے سب دعائے جوشن صغیر پڑھیں, کیونکہ آغا حسن نصر اللہ نے فرمایا کہ آج کی رات بڑی سخت ہے. کب کہا آغا حسن نصر اللہ نے کہ آج کی رات بڑی سخت ہے؟ ہمیشہ پہلے دن سے المنار پہ جوشن صغیر آ رہی تھی, پہلے دن سے آ رہی تھی, 33 دن تک کی بات نہیں ہو رہی, پہلے دن سے آ رہی تھی اور 35 دن کے بعد بھی آتی رہی, کیونکہ یہ دعا ہے دشمنان اسلام پہ غلبے کے لیے. تو یہ کیفیت بالکل نہ ہو, ایس ایم ایس کے مسئلے کو کنٹرول کریں, کیونکہ ابھی مختلف قسم کے ایس ایم ایس, غلط قسم کے ایس ایم ایس اتنے زیادہ پھیل رہے ہیں کہ انہیں کنٹرول کیا جائے. اور آپ کے پاس جو بھی میسج آئے اور بتانے اللہ, دو چار لوگوں کو فون کریں پہلے, میسج کے ذریعے سے نہیں, خود فون کریں اور اسے کنفرم کریں, کیونکہ آپ کسی سے پوچھیں گے کہ یہ میسج ملا, وہ کہے گا ہاں میسج ملا, تو اس کو کہاں سے میسج ملا, اس کو بھی آپ سے ملا, آپ کو اس سے ملا, دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتے چلے جائیں. یہ بالکل ایسا ہو جائے گا میرا گھر کہاں ہے اس کے گھر کے سامنے, اس کا گھر کہاں ہے میرے گھر کے سامنے, ہم دونوں کا گھر کہاں ہے دونوں کے ایک دوسرے کے سامنے. تو پتا چلا کہ جی ایسا میں آپ کو ملا کہ ہاں ملا, مجھے ملا کہ ہاں ملا, بس یہ صحیح ہے, ہاں یہ صحیح ہے. تو یہ والی کیفیت خصوصاً ایسے نوجوان کر سکتے ہیں, حتیٰ یہ بڑی عمر کے لوگ جیسا ہم جیسے ہیں اب ایس ایم ایس وغیرہ سے دور ہیں, ہمیں تو بہت زیادہ الفابیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے, نوجوان جیسے آنکھیں بند کرے کرتے ہیں, تو اس اپنی طاقت اور قدرت کو استعمال کریں, فی سبیل اللہ اس قسم کے کام نہ کرنے دیں اور لوگوں کو اس جانب توجہ دیں. ایک اچھا سا جملہ بنائیں آج ہی آپ بیٹھ کے کہ جس میں اس جانب توجہ دلائیں کہ خرافات قسم کے اور خصوصاً کہ جس کا تعلق مذہب اہل بیت سے ہو, اس سے متعلق کوئی بھی ایس ایم ایس اتنے آرام سے نشر نہ کریں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. جناب سیدہ کا مقام کتنا بلند ہے, کل آپ کے سامنے جملہ پیش کیا کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ان کے مقامات مانویے کہاں تک, ماشاء اللہ جہاں تک خدا نے چاہے. جناب سیدہ کے بارے میں روایتوں میں بیان ہوا کہ کل ولایت فقی سے اس کو ہم نے کتاب سے بھی کوٹ کیا تھا کہ آپ تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پہلے عالم انوار میں کس صورت میں تھے, اس دنیا سے پہلے نور کی صورت میں تھے. جناب سیدہ کے بارے میں نور کے بارے میں روایتوں میں بیان ہوا عرش کہ وہ جواہرات کے ایک حصے میں, حصہ کہتے ہیں اس صندوقچی کو کہ جس میں جواہرات رکھے جاتے ہیں, کہ جناب سیدہ کا نور ایک حصے کے اندر تھا اور حصہ کہاں تھا, عرش کے ایک پائے میں. کیونکہ سوال کیا تھا بعض لوگوں نے جناب سیدہ کے بارے میں کہ آپ جناب سیدہ کے بارے میں بیان فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے کہ دنیا کو خداوند تبارک و تعالی خلق کرے 2000 سال پہلے، اور بعض کا بیان ہوا بالآخر کئی ہزار سال پہلے جناب سیدہ کا نور کو خلق کیا، کب کہ جب حتی حضرت آدم کو بھی خلق نہیں کیا گیا تھا. سوال کرنے والے نے سوال کیا، اس روایت کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن توجہ دلانا ہے اس روایت کے مفاہیم کی جانب کہ ہمیشہ توجہ دیں. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ وہ کہاں پہ تھی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ حصہ تھے تحت صاف العرش، کہ وہ حصہ کے اندر تھی جو صاف کے ایک پائے میں تھا. پھر پوچھا کہ اس وقت ان کی غذا کیا تھی، تو آپ نے فرمایا تکبیر و تحلیل و تمہید و تسبیح، یعنی آپ کی غذا تھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. البتہ روایات میں یہ چیزیں آگے پیچھے ہیں لیکن مجموعہ اگر بنتا ہے تو یہی بنتا ہے، بعض جگہ تکبیر ہے، بعض جگہ تمہید ہے، تحمید ہے. تو پھر آخر بنتا ہے کہ اس وقت بھی جناب سیدہ عالم انوار میں جو ہیں وہ کس ذکر میں مصروف تھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ، یہ اس وقت ان کا وہاں پر ذکر تھا. جناب سیدہ کی عبادتوں کے بارے میں بیان ہوا کہ جس وقت آپ محراب عبادت میں جاتی تھیں تو ایک نور بلند ہوتا تھا آپ کے جسم میں اثر سے جو آسمان یعنی عرش کی بلندی تک جاتا تھا. تو جناب سیدہ کا مقام یہ ہے کہ اس نور کے بارے میں بعض الگ روایتوں میں بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ یہ نور میری خاص بندی فاطمہ زہرا کا ہے. اور دیکھو اسے محراب عبادت میں کس طرح سے خضوع و خشوع کے عالم میں میرے خوف کے عالم میں کانپ رہی ہے. اور اس نور کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ نور ملائکہ کے لیے ایسا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستاروں کی چمک، جس طرح آسمان کی زینت اس دنیا میں ستارے ہیں، بالکل ویسے ہی جناب سیدہ کا وہ نور آسمان والوں کے لیے اور ملائکہ کے لیے ایک دیکھنے والی چیز ہے، اسے وہ دیکھتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں. وہ کون سا نور ہے جناب سیدہ کی عبادت کے وقت جو نور بلند ہوتا ہے؟ اسی طرح بیان ہوا کہ جناب سیدہ کا نور ایک قندیل میں تھا. ابھی الگ الگ عالم ہیں کہ کبھی عرش کے پائے میں ہے تو کبھی یہ نور جو ہے وہ کس میں ہے، ایک مشکات میں ہے. یہ مشکات کیسی ہے؟ کوکب دری، ایک چمکتی ہوئی مشکات، اور اس کی وجہ سے یہ نور پورے عرش میں اور دنیا میں پھیلا ہوا تھا. اب یہ کون سا نور ہے، ایک ایسا نور ہے کہ یہ پوری کائنات میں پھیلا ہوا تھا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے ذریعے سے کائنات کو منور کیا. یہ کیسے منور کیا، یہ کون سا نور تھا؟ یہ وہ چیزیں کہ اس دنیا میں اس کو سمجھ رہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. اور جب بھی ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نہیں سمجھ سکتے، تو اس کے بعد ہم یہی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح جوانی کی بعض لذتوں کو ایک بچہ نہیں سمجھ سکتا، اور ماں کی ممتا کو ایک بچی نہیں سمجھ سکتی، یا ماں کی ممتا کو باپ بھی نہیں سمجھ سکتا، اور ماں کی ممتا کو ایک بہت ذہین جوان بھی نہیں سمجھ سکتا جو مرد ہو. وجہ کیا ہے کہ اس میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ماں کی ممتا کو سمجھ سکے. ایک بچے میں طاقت نہیں ہے کہ جوانی کی بعض لذتوں کو سمجھ سکے، یہ طاقت ایک بچے میں نہیں ہے. اس بچے کو اس مرحلے پہ پہنچنا ہوگا تب جا کے وہ بعض لذتوں کو محسوس کر سکے گا، اور تب جا کے بعض مشکلات کو وہ محسوس کر سکے گا، کیونکہ ابھی وہ اس قابل نہیں ہوا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ سکے. بالکل ہم بھی اس قابل نہیں ہیں اس دنیا میں کہ بہت ساری چیزیں اس دنیا کی سمجھ سکیں. مثال کے طور پہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے حور کو نہیں سمجھ سکتے. جو روایتوں میں قرآن میں حور کو بیان کیا گیا وہ سب مثالیں ہیں. اب یاقوت اور زمرد اور سونا اور چاندی، اس کا آپ ایک مجسمہ بنا کے رکھ دیں پھر دیکھیں تو آپ کو کیا لگے گا، واقعی ایسی چیز ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ جایا جائے لوگ کہیں گے نا دنیاوی حور کافی ہے. وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اس دنیا کی حور کتنا ہی بیان کر لیا جائے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نہیں سمجھ سکتے. اس دنیا میں یہ دودھ کی نہریں کیسی ہوں گی، شہد کی نہریں کیسی ہوں گی، یہ جنت کیسی ہوگی، وہاں کے درخت کیسے ہوں گے، وہاں کے میوے کیسے ہوں گے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اتنی ہمیں استعداد نہیں ہے، اتنی ہمیں صلاحیت نہیں ہے. جس طرح بچہ بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتا یا جانور بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتا، ہم بھی اس دنیا میں اتنے ناقص ہیں کہ اس عالم کی بہت ساری چیزوں کا نام تو ہم سن سکتے ہیں لیکن اس کو ہم درک نہیں کر سکتے، کسی بھی اعتبار سے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ہاں میں سمجھ گیا. تو یہ مثال اگر آپ کے ذہن میں رہے تو بہت چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ اس دنیا کی بہت ساری چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ نور کیسا ہے، وہ قندیل کیسی ہے، یعنی وہ مشکات کیسی ہے، یہ عرش کیسا ہے، اس کا پایا کیسا ہے، اس میں حقہ کیسا ہے، اور پھر یہ کہ اس کا نور کیسا ہے، اس نور کی نورانیت کیسی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. حتی روایت میں بیان ہوا، اور یہ روایت مناقب میں شہر اشوک میں بھی ہے، کہ جنت والے جو ہیں وہ پوچھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، سورج کی روشنی نہیں ہوگی، بس یہ روشنی کیسی ہے؟ تو جواب ملے گا یہ روشنی ہے. کون سی روشنی ہے؟ یہ علی اور فاطمہ کے مسکرانے کی روشنی ہے. مسکرائی ہیں اور جب جب مولا علی علیہ السلام دنیا میں مسکرائیں یا ہنسیں تو اس وقت حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نور خلق ہوا ہے کہ جو جنت کی فضا کو نورانی کرے گا. یہ اثر ہے کس چیز کا؟ کہ جناب سیدہ محظوظ ہوئی تو وہاں پر نورانی ہو گئی فضا جنت کی. کب ہو گئی؟ ابھی مسکرائی ہیں، اس وقت بھی ہو گئی، لیکن جب ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اس وقت بھی جو نورانیت کو دیکھیں گے، جنت کی جو ایک روشنی ہوگی، تو وہ نتیجہ ہوگا کس چیز کا؟ کہ جب اپنے زمانے میں جناب سیدہ کبھی مسکرائی تھیں یا تبسم فرمایا تھا، اس وقت بھی جنت نورانی ہو گئی اور وہاں پر روشنی ہو گئی. اور جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ ہم سب، تو اس وقت بھی جب وہاں پر نورانیت ہوگی جو روشنی ہوگی وہ جناب سیدہ کے نور کی ہوگی. جناب سیدہ کے لیے بیان ہوا کہ ہزار سال کے فاصلے پر جنت سے معلق ایک محل ہوگا جس میں ہزار دروازے ہوں گے اور ہر ہر دروازے کے اوپر ہزار ہزار ملک ہوں گے اور وہ محل یاقوت کا ہوگا. اور جنت کی فضا میں ہزار سال کے فاصلے پر بلندی پہ ہوگا اور لوگ اسے ایسے دیکھیں گے جیسے کہ کسی چاند یا سورج کو دیکھا جاتا ہے یا ستاروں کو دیکھا جاتا ہے، آسمان کی بلندی پہ دیکھیں گے. وہ مقام ہوگا جنت میں جناب سیدہ کا، وہ محل ہوگا جنت میں جناب سیدہ کا. ایسی چیز ہوگی جنت والے اس پہ اشعش کریں گے. یہ ذہن میں رہے کہ جنت میں جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص ایک مقام کا ہوگا، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ گناہ سے بچیں اور واجبات پر عمل کریں، اور توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اوقات کو، اپنے وقتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کریں. یہ جو ہمارے اوقات اگر معصیت خدا میں گزرے تو جتنی پشیمانی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور اگر حتیٰ معصیت خدا میں نہیں گزرے لیکن ایسے ہی گزر گئے بیکار، تو وہاں بھی اس کی پشیمانی ہوگی. اے کاش ان چند لحظوں کو اللہ کی اطاعت میں گزار دیتے تو آج ہمیں وہ کچھ ملتا جو نہیں ملا. مثال کے طور پہ کسی نے دو منٹ بھی ضائع کیے تو وہاں پر اسے افسوس ہوگا، اے کاش اس دو منٹ کو بھی اللہ کے لیے کسی طرح سے استعمال کر لیتا. البتہ استعمال کرنے کے معنی یہ نہیں ہے، نوجوان کبھی بھی ان چیزوں میں فوراً بڑی جلدی نہ ہو جائیں، کبھی بھی ان کے ذہن میں آئے تو پوچھ لیں کیا مراد ہے، کہ آپ صرف نمازیں پڑھتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں، نہ پتا چلا آپ جا کے آپ نے نماز عشاء شروع کر دی، اگلا دن آیا اس کے بعد جو ہے وہ آفس میں نیند آنے لگی، اس کا اگلی رات جو ہے پھر نماز عشاء پڑھی، پھر آفس میں چکر آنے لگے، پھر اس کے بعد نماز عشاء پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، آخر میں کہہ دیا دیکھو اللہ کی عبادت کا یہ نتیجہ ہے. نا اللہ نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے. نوجوان اپنی عمر کو دیکھیں، اپنی نیند کو دیکھیں، اپنی مصروفیات کو دیکھیں، اس کے حساب سے عبادت کریں. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حرام سے بچیں اور واجبات پر عمل کریں. سب سے بڑی عبادت یہ ہے. یہ جو باقی مستحبات ہیں یہ اس کے بعد ہیں. بعد سے مراد یہ نہیں کہ اس کے بعد آپ کریں، اس اعتقاد بھی کر سکتے ہیں لیکن مرحلے کے اعتبار سے اس کے بعد ہیں. پہلے مرحلے پہ واجبات ہیں پھر مستحبات ہیں. پہلے مرحلے پہ ترک کرنا ہے محرمات کو, پھر ترک کرنا ہے کس کو؟ مکروہات کو. پھر ترک کرنا ہے کس کو؟ حتی مباح چیزوں کو. مباح چیز کیا؟ کہ مثال کے طور پہ بیٹھے بیٹھے ایسے ہاتھ ہلا رہے, یہ مباح ہے, اس کو بھی ترک کرنا ہے. یہ ترک کرنا بھی پھر ایک ثواب بن جائے گا. لیکن پہلا مرحلہ واجبات پر عمل ہے اور حرام سے بچنا ہے. جتنا اس میں عمل کیا جائے گا اتنا دل پاک ہوگا, پاکیزہ ہوگا, قرب خدا ہوگا, قرب رسول اللہ ہوگا, قرب جناب سیدہ ہوگا, قرب آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا, اولیاء خدا سے قربت ہوگی, معرفت میں اضافہ ہوگا, دل نورانی ہوگا, صراط مستقیم آسان ہوتی چلی جائے گی, توفیقات الہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, حرام سے نفرت ہوتی چلی جائے گی اور انسان بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو نوجوان اس چیز کا خیال کریں کہ عبادت سے مراد جو ہم نے کہا اپنے واجبات پر عمل کریں. اب مثال کے طور پہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی کو ڈسٹرب نہ کریں. عبادت کرنا چاہیں تو کیفیت نہ ہو پہلے ہم دو بجے تک گپے لڑائیں گے پھر نماز پڑھیں گے, کیونکہ دو بجے تک پہلے باتیں کریں گے, اس کے بعد جو ہے نماز پڑھیں گے, نماز پڑھ کے جو ہے صبح 7 بجے کتنے دن اٹھ پائیں گے؟ 10 دن 15 دن, پھر کام خراب ہو جائے گا. بس اگر عبادت کے لیے ٹائم نکالنا ہو تو فضول کاموں کو کم کر کے تھوڑی سی عبادت کر لی اللہ کی. کتنی عبادت کر لی کہ جس میں لذت آ رہی ہو, 2 رکعت 4 رکعت سے شروع کیا, آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنا شروع کیا, مستحبات کو انجام دینا شروع کیا, پہلے واجبات پہ تاکید کیا ہے اس کو انجام دینا, خود بخود راہیں خود بھی چلی جائیں گی. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوئی تو کام خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا اور شیطان صراط مستقیم پہ ہی بیٹھا ہے. بعض دفعہ نوجوان عبادت کرتے ہیں بظاہر لیکن انہیں کیونکہ وہ علماء سے کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے تو شیطان انہیں گمراہ کرتا رہتا ہے. یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے سے بجائے یہ کہ سدھر جائیں بلکہ اور ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. کون سی عبادتیں؟ مثال کے طور پر پڑھ جاتے ہیں کس میں, تھوڑی سی نمازیں پڑھی, اس کے بعد دل میں آیا کہ چلو جن پہ قبضہ کریں. تو جن پہ قبضہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے قبضے میں دے دیں. جو کام ایک اللہ کا ولی کر سکتا ہے, کہ ہم نے بیان کیا کہ ولایت صحیح معنی میں اللہ کے لیے, بعد میں رسول اللہ کے لیے, اور بعد میں کس کے لیے؟ آئمہ کے لیے, اور پھر بعد میں مجتہدین کے لیے بلا شک, اور پھر اسی ولایت میں سے کچھ درجات ایسے ہیں کہ جو عبادتوں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے, جو چاہتا ہے, جب چاہتا ہے, جتنی مقدار میں دیتا ہے, اور اگر صحیح معنی میں عبادت کرنے والا ہے تو وہ اس پہ راضی رہتا ہے. اس کا ہم و غم یہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں, مجھے اس سے بڑا مقام کیوں نہیں ملا. بعض جگہ یہ بحث اس زمان بعض جگہ نکلی, ایک دو نے ہمیں بھی سوال کیا ہم سے کہ ابدال بننے کا کیا طریقہ ہے. ابدال ایک ایسی ڈیفینیشن جو ہے عام طور پہ اہل سنت کے اس کے زیادہ طور ہے, اور ہمارے اگر ابدال کہا جاتا ہے تو آئمہ کو کہا جاتا ہے, یا اگر امام کی غیبت میں ہے تو چل خاص لوگوں کا ایک تصور ہے کہ جو امام کی غیبت میں امام کی جانب سے بعض کاموں کو انجام دیتے ہیں وہ ابدال ہیں. تو ایک نوجوان نے سوال کیا ہم سے, بلکہ جوان تھے, سوال کیا کہ ابدال بننے کا کیا طریقہ. ہم نے کہا یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے اس کا, اور ہمیں اس کے بننے کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے. ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں, رسول اللہ کی اطاعت کریں, آئمہ کی اطاعت کریں, بعد میں کون سا ہمیں مقام ملے, کون سا مرتبہ ملے, کون سی پوسٹ ملے, یہ کام امام زمان کا ہے. اپنے آپ کو پیش کرنا ابدال بننے کے لیے, یعنی امام زمان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمیں کرو. وہاں کوئی انٹرویو کا سلسلہ نہیں ہے, وہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ فقط اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی اطاعت کرو. اگر پکے ہو گئے, اگر اس قابل ہو گئے تو کون سا مقام ملے, کون سا مرتبہ ملے, اس کا اختیار امام کو ہے. ہمارا کام امام کو مشورہ دینا قطن نہیں ہے. جناب سیدہ سے محبت کا جو ایک نتیجہ ہے وہ ہے ولایت. اور یہ ذہن میں رہے کہ جتنے عرفان کے سلسلے چل رہے ہیں, اور اس سے پہلے کہ عرفان کی بات ہو, ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے تصوف کا, صوفیت کا. اس وقت کتاب آئی ہوئی ہے, اگر آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں, اور یہاں پہ قریبی مل جائے گی, جامع تعلیمات اسلامی کی ہے, شیعت اور تصوف, کہ اس کا اصل نام ہے تشیع و تصوف. کیا شیعہ تصوف ہے؟ نہ. کیا تصوف غلط ہے؟ ہاں میں بھی جواب ہے اور نہ میں بھی جواب ہے. تو دیکھنا پڑے گا تصوف کی ڈیفینیشن کیا ہے، کون سا غلط ہے اور کون سا صحیح ہے. اگر تصوف کے معنی یہ ہے کہ خدا رسول اور ائمہ کی راہ پہ چلنا، حرام سے بچنا، قرب خدا کو حاصل کرنا، تو یہ والا تصوف ہمارے ہاں موجود ہے اور یہی وہ تصوف ہے جس کے اوپر علماء کرام اور مراجع الزام چلتے ہیں، اور جس میں آج کل جو سب سے زیادہ مشہور ذات ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے سائے کو ہم پر باقی رکھے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت. یہ اس پر سب سے زیادہ مشہور ہے علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی. لیکن کون سا تصوف؟ اطاعت خدا، اطاعت رسول اللہ، اطاعت معصومین. بعد رسول اللہ یہ اطاعت کیسے ہوگی؟ قرآن کی اور اہل بیت کی اطاعت، حرام سے بچنا، واجبات پر عمل کرنا اور بڑھتے چلا جانا، گناہ سے بچنا، یہ اگر تصوف ہے تو بالکل صحیح ہے. وہ تصوف کے جس کے ہم لوگ مخالف ہیں، وہ تصوف وہ ہے، کیونکہ جب ولایت کی بات ہوتی ہے تو بعض دفعہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، یہاں ولایت کی ہم بات کریں گے، شیطان آپ کو ٹھک سے کسی کونے میں جو ولی بنا بیٹھا ہوگا گٹر کے اندر، غیر 400 ہیروئن کا کاروبار کرنے والا، سر میں 1000 جوئیں، بال اس کے بکھرے ہوئے اور اکڑے ہوئے، ایک آپ کو شیطان ٹھک سے مالے جائے گا کہ یہ ولایت کی بات ہو رہی تھی، یہ ولی ہے. نہ، ایسے کسی ولی کو ہم نہیں مانتے. ہم اس کو ولی مانتے ہیں جو واجبات پر عمل کرے، حرام سے بچے، آئمہ کی راہ پہ چلے اور قرآن پہ چلے، یعنی تقلین پہ چلے. ایسے ولی، ایسے اولیاء کون ہیں؟ بعض لوگ عوام میں سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ ہمارے نائبین ایمان اور مجتہدین الزام ہیں، وہ ہیں ولی، وہ ہیں صحیح معنی میں صاحبان تصوف واقعی. وہ تصوف کی جس کی مخالفت روایتوں میں ہوئی، اور حتیٰ بعض روایتیں معصومین سے نقل ہوئیں کہ صوفی ہمارے مخالف ہیں، جو ان جیسا بنے وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کون سا تصوف ہے؟ وہ تصوف ہے کہ جس کی آوازیں بعض دفعہ آپ سنتے ہیں. وہ کیا سنتے ہیں؟ کہ تصوف میں شریعت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ طریقت، یا ذکر خدا کر لیا کافی ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسرا نعرہ کیا؟ کہ نماز وہ پڑھے کہ جسے یقین حاصل نہیں ہوا، جو ہمارا مرشد ہے وہ یقین کی منزل پر قائم ہے، اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. یہ نماز کی جگہ محفل سما تھوڑا ناچ لیا، تھوڑا گا لیا، تھوڑا دھمال کر لیا، تھوڑا حال چل گیا. حال چڑھ گیا تو کیا ہوا؟ یہ اس وقت مجذوب ہو گیا. ایسا اگر تصوف ہے تو قطعاً باطل ہے، قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہے، اور ہم ایسے تصوف کے بھی خلاف ہیں اور ایسے صوفیوں کے بھی خلاف ہیں، اور بلا شک مذہب اہل بیت کے دشمن ہیں ایسے تمام صوفی، کیونکہ یہ تدریجاً شریعت رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں اور بہت ساری حرام چیزوں کو، مثال کے طور پہ نماز کا انکار کرتے ہیں، اس کی جگہ کیا ہے؟ بال بگڑا کے جھوم رہے ہیں، جو میں چلے جا رہے ہیں، پتہ چلا فروخ نما لباس پہنا ہوا ہے، جھوم رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے جی اس وقت؟ اس وقت یہ جذب ہو گئے ولی اللہ میں، اور جو ہے کیا جی دھمال ہو رہا ہے. اسی دوران کچھ اور خواتین بھی جذب ہو گئیں، پتہ چلا خواتین بھی دھمال کرنے آ گئیں. ایسا اگر تصوف ہے قطعاً باطل ہے، یہ آئمہ کے دشمن ہیں. یہ وہ غلط فہمی ہے، کیونکہ جب ہم بات کریں گے عرفان کے سلسلوں کی تو بعض دفعہ لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جس بات سے بھی کہیں انحراف کا خطرہ ہو تو اس کو بالکل ختم کیا جائے. عرفان کے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب کے سب جا کے ختم ہوتے ہیں کس پر؟ مولا علی کو. ایک سلسلہ ہے جا کے ختم ہوتا ہے کس پر؟ حضرت ابوبکر پر. وہ کون سلسلہ ہے؟ نقشبندیہ کا. لیکن ان سے بھی سوال کیا جائے کہ آپ کے پاس علمی طور پر کیا چیز ہے، تو وہ جو علمی طور پر چیز دیتے ہیں وہ بھی مولا علی کی ہوتی ہے. پتا چلا کہ جتنے بھی سلسلے ہیں معرفت خدا کے، وہ سب کے سب جا کے علمی اور عملی طور پہ ختم ہوتے ہیں کس سے؟ مولا علی کے اوپر. اور بغیر آئمہ کی ولایت کے اور بغیر جناب سیدہ کی ولایت کے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، یہ کلیئر سی چیز ہے. بس اصل ولایت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے بعد رسول اللہ کے لیے اور پھر آئمہ کے لیے، اور آئمہ بعد اگر کوئی چاہتا ہے کہ ولایت کو حاصل کرے یعنی کچھ معنوی درجات کو حاصل کرے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کی اطاعت کرے اور کثرت سے عشق اہل بیت میں فنا ہو جائے، ہر وقت عشق اہل بیت میں رہے۔ اب یہاں پر پھر آئے گا عشق اہل بیت، کیا عشق اہل بیت؟ یہ کہ شرط نہیں ہے، یہ فقط مولا علی کا نام نہیں ہے، عشق اہل بیت نہیں ہے۔ عشق اہل بیت یہ ہے کہ اہل بیت سے مبدت کی جائے، محبت کی جائے، اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ جس سے میں عشق کر رہا ہوں وہ کیا چاہ رہا ہے۔ میں جس سے عشق کر رہا ہوں وہ چاہ رہا ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھا جائے اور نماز کو پڑھا جائے، تو بس میرا مولا یہ چاہتا ہے کہ میں اٹھوں اور میں اس سے عشق کر رہا ہوں تو بس اٹھ جاؤں۔ بس ایسا عشق چاہیے آئمہ کے ساتھ، اور ایسے تصوف کی ہم تائید کرتے ہیں اور اس ولایت کی تائید کرتے ہیں اور اس عرفان کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اس کو ہم باطل سمجھتے ہیں، کون سی چیز کو، جو بھی قرآن اور اہل بیت سے ٹکرائے وہ باطل ہے، چاہے وہ کسی قسم کا عرفان ہو، کسی قسم کا تصوف ہو۔ انہیں محرفین میں سے ایک تھا کون؟ منصور حلاج۔ جب بعض دفعہ ان صوفیوں کی باتوں سے بعض لوگ بیچارے جو نا آشنا ہے، ایسا نہیں نیت خراب ہے، منصور حلاج کے فضائل پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ منصور حلاج ہوئے کہ امام زمان نے اس پہ لعنتیں بھیجی ہیں، منصور حلاج ہوئے کہ نائبین امام ہاتھ نے ان پہ لعنتیں بھیجی ہیں۔ اس قسم کے صوفیوں سے مذہب تشیع ہمیشہ سے بری ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اب جب بات ہوئی ولایت کی تو یہ ساری جب ہم نے مقدمہ جینے کی کس لیے کی کہ ولایت کی بات ہوگی اگلے دن آپ سے کہا جائے گا یہ ولی ہے اس کے پاس ولایت ہے، نہ ہمارے نزدیک جو ولی ہے اس وقت ولی کامل، قطب عالم امکان، ولی اللہ اعظم، وہ کون ہے؟ وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہے۔ البتہ ضمن عرض کریں گے انڈیا پاکستان میں جو بعض مشہور ہیں صوفی، وہ گانے بجانے والے شاید نہیں تھے، بعض قطن منحرف تھے، ان کے اشعار وغیرہ دیکھیں وہاں سے پتہ چلتا ہے وہ منحرف لوگ تھے، اور بعض ایسے تھے کہ جو شیعہ تھے، اور یہاں کے حالات کیونکہ شیعوں کے لیے صحیح نہیں تھے، انہیں تقیے کے لیے جو روپ دھارنا پڑا جو قریب تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جو اہل بیت کے فضائل سن سکتے تھے، کیونکہ تقیے میں بھی بلاخر درجات ہیں، اگر ہمیں تقیہ کرنا پڑے فرق کریں ایک جانب وہ لوگ ہوں جو بالکل ناسبی ہوں، تو کیا ضروری ہے کہ ہم تقیہ کر کے ناسبی جیسے بنے؟ بس اس علاقے میں گروہ ایسا تھا کہ جو اہل بیت سے مبدت کرتا تھا لیکن ساتھ میں شیعوں کا دشمن تھا، آپ کو تعجب ہوگا، اہل بیت سے تو محبت کرتے تھے لیکن شیعوں کے دشمن تھے۔ یہ بہت سارے پیر مرید، بہت سارے گدی نشین بڑے آپ کو جھومتے ہوئے نظر آئیں گے، اہل بیت کا نام لیتے ہوئے نظر آئیں گے، حتی 12 ائمہ کا نام لیتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن شیعوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کافر ہے، ان کو قتل کرو۔ یہ آپ کو تعجب ہوگا۔ اب اگر ہمیں تقیہ ہی کرنا ہو اور ہماری جان خطرے میں ہو، ایک جانب دشمنان اہل بیت ہوں، ناسبی ہوں، ہندو ہوں، اور دوسری جانب ایسے لوگ ہوں، اور ہمیں اپنی جان بچانی ہو، تو کون سا کس کے قریب ہو جائے؟ ان کے قریب ہو کے اپنی جان کو بچایا اور تدریجاً مذہب اہل بیت کو پھیلایا۔ لہذا بعض ایسے لوگ تھے جو قطعاً شیعہ تھے، آئمہ اس نشر کے ماننے والے تھے، اور جب وہ اس سرزمین پہ داخل ہوئے تو ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو اس روپ میں دھاریں لیکن تقیہ کے عالم میں، اور پھر آئمہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کریں، ساتھ میں ان کے دشمنوں کے مطائن کو بیان کریں، اور تدریجاً اہل بیت کی جانب دعوت دیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ ایسا ہے کہ پھر مذہب اہل بیت کو، آئمہ اس نشر کی امامت کو کھل کے بیان کریں، اور اس کے بعد فقہ پر بھی عمل کریں، حرام کو بھی بیان کریں اور حلال کو بھی بیان کریں۔ اور اس کے لیے درکار تھا کچھ وقت، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کام کو انجام دینا تھا۔ تو بعض صوفی ایسے ہیں کہ جو بلا شک شیعہ تھے، اہل بیت کے ماننے والے تھے، لیکن بعض قطعاً منحرف ہیں، یہ پتہ چلتا ہے ان کی تعلیمات سے، اگر تعلیمات مل جائیں، اور اگر تعلیمات نہیں ہیں اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہم ان سے خوش نظر یہی کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے تھے، حالات اور واقعات ایسے تھے کہ انہوں نے روپ دھارا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر جہاں جو خونوی اور ان کے سوتیلے والے ابن عربی مشہور ہیں، کس میں؟ عرفان میں، سیر و سلوک میں، بعض انہیں کتابوں میں تحریف کر دی گئی۔ وہ کہاں پر تھے؟ وہ موجودہ سمجھیں اسپین وغیرہ میں تھے، اسی علاقے میں تھے، وہیں کے تھے۔ کتابوں میں تحریف ہوئی، تقیہ کے عالم میں تھے، لیکن آئمہ اس نشر کے فضائل بیان کیے. ان کی زوجہ کے بیٹے جو ان کے شاگرد بھی تھے اون ابھی وہ بھی سیر و سلوک میں ماہر تھے اور اپنے والد کے یعنی سودیل والد کے شاگرد تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے اور میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ یہ میرے مطالب اب میرے بعد مکمل طور پہ کوئی بھی نہیں سمجھ پائے گا مگر یہ کہ جس نے امام مہدی کی محضر مبارک کو درک کیا ہو. پس معلوم یہ ہوا کہ وہ امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ وہ زندہ ہے اور میری ان باتوں کو وہ سمجھے گا جو امام کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوگا, وہ میری باتوں کو مکمل سمجھ سکے گا. ان کی مختلف چیزوں کو ملائے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ ایک شیعہ آدمی تھا جو تحیہ کے عالم میں تھا, لیکن ساتھ میں لوگوں نے اسی کتابوں میں تحریف کی, ادھر سے کچھ ڈالا ادھر سے کچھ ڈالا, حتیٰ ان کی بعض کتابوں میں ڈال دیا اس میں فتوحات مکیہ میں کہ رافضی جو ہیں وہ سور کی صورت میں نظر آتے ہیں, یعنی ایک خود شیعہ کے لیے یہ لکھ دیا گیا. اور بعض جگہ بحث کی جاتی ہے کہ نہیں یہ شیعہ ہی نہیں تھے, لیکن ان کی کتاب بھی ہے اس ناشریہ کی جس میں 12 ائمہ کے فضائل بیان ہوئے. تو یہ وہ عالم تھا کہ بنو عباس بنو عباس کا دور چل رہا ہے, عثمانیوں کا دور, بنو عباس کے بعد معذرت, عثمانیوں کا دور چل رہا ہے, ایوبیوں کا دور چل رہا ہے, جان خطرے میں, شیعہ ہونا قتل کا سبب ہے. کون سے حالات سے شیعوں کے لیے کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو کون سے حالات سے تو آپ سے کہا جا سکتا ہے پاٹا کے اور وانا کے اور وزیرستان کے. کیا مسائل تھے؟ بالکل ویسے جیسے پارا چنار کے ہیں, ایسے قتل کیا جا رہا تھا پہلے. آج آپ کو تعجب ہوگا کہ سرحد میں بہت سارے اضلاع ہیں جن میں 4 صدا وغیرہ ہیں, بہت بعض لوگوں کے ممکن ہے کہ اس کے اندر مسجد کوئی اب بن گئی ہو, لیکن بعض لوگوں کے جو سول سروسز میں تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے پورے ضلع میں اتنا 4 صدے میں ایک مسجد نہیں شیعوں کی. اسے شیعوں کو پہچانتا نہیں, کافر سمجھتے ہیں. بالکل یہ حال تھا اس زمانے میں ترکی کا, حجاز کا, اور سمجھ لیں مثال کے طور پہ شام کا, ارد گرد کے تمام علاقوں کا جہاں جہاں یہ بنو امیہ رہے, بنو عباس رہے, پھر ایوبی رہے, عثمانی رہے, وہاں پر یہی حال تھا ہمارے ساتھ. اب ایسے عالم میں ایک آدمی کو بیٹھ کر اہل سنت شاگردوں کے درمیان پہلا مرحلہ کلیئر کرنا ہے, وہ کون سا مرحلہ ہے کہ بعد رسول اللہ اہل بیت ہیں, اہل بیت کے یہ فضائل ہیں. اب اس کی پوری زندگی گزر رہی ہے فقط یہ بتانے میں, کیا بتانے میں, کہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں اور یہ